وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقال مجاهد رحمه الله تعالى إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. مفسر رحمة الله علیہ اس آیت پر ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب اس پہ اقوال مبارک ذکر فرما رہے ہیں تو ان میں سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ امیین جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب تو امیین سے مراد جو ہے وہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جن کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے امیین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے نہیں جانتے جو کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی ہے اس کے نہ سمجھنے والے نہ جاننے والے وہ جو ہیں وہ امی ہیں بلکہ یتخرصون الکذبا وہ کتاب بھی نہیں جانتے ان کو تورات کا علم بھی نہیں ہے لیکن اپنے طرف سے جھوٹی جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو امیین کہلاتے ہیں کہ ایک تو ان کو علم کتاب بالکل نہیں تورات کا سمجھ نہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں اچھا اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی آیت میں آیا کہ وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ اور اگلی آیت مبارک میں آتا ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم تو اس وجہ سے ایک شبہ گزرتا تھا کہ امیین تو وہ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ ہلاکت و بربادی ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کلام ہے تو اصل یہ بات جو ہے یاد رکھیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں کا ذکر گزر چکا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ یعنی ان کے احبار و رہبان اس کے بعد ذکر آیا امیین کا اور اس کے بعد پھر ان کی مذمت آئی کہ بھی یہ تو امیین ہیں یہ جاہل ہیں ان کے پاس جھوٹی تمناؤں کے سوا ہے ہی کچھ نہیں لیکن ان لوگوں کی ہلاکت و بربادی دیکھو کہ جو لکھنا بھی جانتے ہیں پڑھنا بھی جانتے ہیں علم بھی موجود ہے اور مسئلہ خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کتاب خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا اور اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اور یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں یعنی ان کا مفاد کیا ہے لیشترو بہ ثمنا قلیلا تاکہ دنیا کے اندر کچھ تھوڑا سا مال دولت جو ہے وہ حاصل کر سکے ثمنا قلیلا سے ہمیشہ یاد رکھو یہ مراد نہیں ہوتا کہ تھوڑے پیسے کیونکہ تھوڑے پیسے لے کر اللہ کا قرآن بدلنا جو ہے تو پھر تھوڑے پیسے تو معلوم اصل بات یہ ہے اس میں ایک اشارہ ہے جہاں مراد یہ ہوتا ہے نا جی کہ تھوڑے پیسے تو وہاں اللہ نے قرآن میں ایک اور اسلوب سے بیان فرمایا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا اور دوسرے دن قافلے والوں نے اس کو نکالا تو ان کے بھائی جو چھپے ہوئے تھے وہ آگے مدعی بن گئے بھی تم کون ہو نکالنے والے یہ تو ہمارا بھائی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو اسے کنویں سے پڑے ہوئے نکالا ہے تمہارا بھائی ہوتا تم کیوں نہ نکال لیتے انہوں نے کہا نہیں ہمارا بھائی ہے بہرحال اگر تم لینا چاہتے ہو تو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں تو وہاں قرآن نے فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے دراہم معدودہ چند درہم اور وہ بھی کھوٹے سے درہم جو کچھ ان کے پاس یعنی کچھ تھوڑے بہت درہم لیے اور یوسف علیہ السلام کو بھی یہاں جو مراد ہے ثمن کہتی ہے قیمت کو قلیلاً کا معنی تھوڑا یعنی تھوڑی قیمت تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ بالکل تھوڑے پیسے لیتے تھے اور قرآن یا تورات بدل ڈالتے تھے معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بدلنے کے لیے چاہے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو تھوڑی ہے کیونکہ خدا کا حکم بدل ڈالا جائے پیسوں کے لیے تو جب پیسے اس کے سامنے آئے تو پھر تو ساری دنیا کی دولت جو ہے وہ کیا مقابلہ کر سکتی ہے اللہ کے قرآن کا یا اللہ کے ایک حکم کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جتنا ہے کل متاع الحیات الدنیا قلیل, اللہ نے فرمایا یہ دنیا کا جینا رہنا کھانا پینا ہے تو معمولی سا نفع ہے, اصل نفع تو وہ ہے جو لوگ حیات اخروی سے نفع اٹھائیں گے. یہ تو دنیا ایک عارضی اور فانی چیز ہے, چلو کسی نے 50 سال نہ گزارے تو 100 سال گزار لیا, لیکن انجام تو وہی فنا ہی ہے نا, انجام تو وہی ہے کہ مرنا ہے, قبر میں جانا ہے اور سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا. کسی نے 10 مکان بنائے تو چھوڑ گیا, کسی نے 1 مکان بنایا تو چھوڑ گیا, کسی نے 1,00,000 ایکڑ زمین خرید لی تو چھوڑ گیا, اور کسی نے 1 ایکڑ رکھ لی تو چھوڑ گیا. اصل تو یہ چیز جو ہے جانے والی ہے اور فنا ہونے والی ہے, اور ہر فنا ہونے والی اور جانے والی چیز جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور متاع قلیل ہے, متاع آخرہ کے سامنے. پیسے تو دنیا بڑی قیمتی ہے, بڑا پیسہ ہے, بڑا دولت ہے, بڑا آرام ہے, لیکن جب آخرت کو سامنے رکھو تو پھر یہ بالکل معمولی سی چیز. اب دیکھو نا, جیسے مثلا ایک آدمی کے پاس 1,00,000 ریال ہوں تو 1,00,000 ریال معمولی بات تو نہیں ہوتی, اور کہیں گے ماشاءاللہ جی بڑا پیسہ ہے 1,00,000 ریال, لیکن جس کے پاس 1 کروڑ ہے اس کے مقابلے میں تو 1,00,000 والا کچھ نہیں. اچھا 1 کروڑ کی بڑی اہمیت ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جب 1 ارب آ جائے تو پھر 1 کروڑ کی کیا حیثیت رہ جائے گی. تو اسی لیے یہ دنیا بڑی نظر آتی ہے ہمیں, لیکن جب آخرت کے سامنے رکھو گے تو متاع قلیل. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں اپنی عزت اور مرتبہ اور عہدہ بچانے کے لیے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالتے ہیں, اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے ہیں, ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو. اس لیے وہ مفسر فرماتا ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ ان الامیین الذین, کہ امیین جن کی اللہ نے قرآن میں صفت بیان کی ہے, امیین ان سے مراد کون ہے؟ کہ انہم لا یفقہون من الکتاب, کہ وہ کتاب کے سمجھنے والے نہیں تھے, اور کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری یعنی تورات, اور اس کے باوجود ولکنہم یعنی سمجھتے بھی نہیں, علم بھی نہیں رکھتے, یتخرصون الکذب ویتخرصون الاباطیل کذبا وزورا, لیکن اپنی طرف سے یتخرص کا معنی ہوتا ہے گھڑنا, جھوٹ کا گھڑنا, جھوٹ خود بنانا. ایک تو ہے نا کسی سے جھوٹ سننا اور اسی کو آگے پھیلا دینا, ایک ہے کہ نہیں جھوٹ خود اپنی طرف سے بنایا جائے اور اپنی طرف سے گھڑا جائے, اس کو کہتے ہیں یتخرص, اور جھوٹی جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اور اسی طرح جو تمنی کا لفظ یہاں آیا ہے کہ اللہ آرانی, تو اس تمنی سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے وہ تخلق الکذب و تخرص, ہی کہ جھوٹ کا گھڑنا اور جھوٹ کو بنانا, یہی تمنی. ومن هو القبر المروي عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ما تغنیت ولا تمنیت یعنی ما تخرصت الباطل ولا اخترقت الكذبا. اب اسی طرح مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثالث اور داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا بھی قول ہے, ان نے فرمایا ما تغنیت ولا تمنیت, ان نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی گانا بھی نہیں گایا اور کبھی جھوٹ بھی نہیں گھڑا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی گانا بھی نہیں گایا اور میں نے زندگی میں کبھی اللہ کے فضل سے کوئی جھوٹی بات بھی نہیں کری ہے. کتنا بڑا احساس ہے حضرت عثمان کا کہ یعنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ زبان پہ آیا ہی نہیں, کبھی جھوٹ بولا نہیں, کبھی جھوٹ گھڑا نہیں, کبھی جھوٹ بنایا. تو یہ بہت بڑا انعام ہے. اور اسی طریقے سے یہ جتنا غنا ہے, یہ گانا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یاد رکھیں, شریعت میں یہ چیزیں حرام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے. آپ نے فرمایا صوتان ملعونان, آپ نے فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے. آپ نے فرمایا ایک تو وہ آواز رنت الشیطان عند الفرح والمرح, کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور شیطان کی آواز میں لوگ گانے والے گاتے ہیں اور مختلف قسم کے گانے وہ اپنے سناتے ہیں خوشی کے موقع پر, جیسے عام رواج ہے, تو گانے والے کی آواز پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ ورنت الشیطان عند المصیبت, کہ جب بعض لوگوں کو مصیبت آتی ہے تو وہاں لوگ ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں اور سروں میں مٹیاں ڈالتے ہیں اور بڑی بڑی آوازیں نکال کے روتے ہیں کہ فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا, تو اس رونے والوں کی آواز پر بھی اللہ کی لعنت ہے. ایک ہوتا ہے رونا آنسو بہانے کی شکل میں کہ آدمی کو صدمہ پہنچے اور وہ آنسو بہا رہا ہے, وہ تو شریعت میں جائز ہے, وہ تو میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ اپنے آنسو بہائے. آپ کی بیٹی کا بیٹا حضرت ابراہیم جب وفات ہوا تو حضور اپنی گود میں لے کے بیٹھے تھے اور حضور کے آنسو مبارک بہ رہے, اور آپ نے فرمایا کہ اتم رحمت آنسو بہانا تو اللہ کی رحمت کی نشانی, لہذا کسی کی موت پہ آنسو بہانا جو ہے وہ تو سنت ہے اور رحمت ہے. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑے آوازیں کر کے عورتیں روتی ہیں اور جو عام مرد روتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں, اچھا, اور بعض لوگ اندر سے چاہے خوش ہوتے ہیں کہ باپ مر گیا جان چھوٹی جلدی جائیداد ملے گی, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا لمبا چوڑا رو رہے ہوتے ہیں, بڑا ہوتا ہے. اس قسم کی آوازوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھی کی ہے. اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے اوزار یا آلات گانے میں استعمال ہوتے ہیں مزامیر, آپ نے فرمایا یہ شیطان کے آلات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بڑی سخت مذمت بیان فرمائی. ہاں ایک ہوتا ہے حسن صوت کہ آواز اچھا ہے اور اس میں بغیر وہ کسی یعنی کسی باجے کے, بغیر کسی آلات کے, بغیر کسی ہارمونیم سرنگیوں کے طبلے کے, اس کے بغیر وہ کوئی ایسے الفاظ میں جو الفاظ قرآن و سنت کے مخالف بھی نہ ہوں, کوئی مدح پڑھ رہا ہے یا اللہ کی تعریف کر رہا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی نعت یا کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے, تو وہ جائز ہے, وہ سب کے نزدیک جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, آپ کے صحابی تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ, تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر حضور ان کے لیے خود ممبر بچھواتے اور حضرت حسان ممبر پہ کھڑے ہو کر حضور کی شان میں مدح کرتے اور آپ کی شان میں قصیدہ پڑھتے, تو وہ پڑھنا جائز ہے. جسے آج کل ہم کہتے ہیں نعت پڑھنا, یعنی بغیر کسی آلات کے, بغیر کسی ملاحی کے, بغیر کسی بجانے والی چیزوں کے ایسے نعت پڑھنا جو. اور اس کو بھی علماء نے منع لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نعت رسول کو انداز وہ دیتے ہیں جو گندے فلمی گانوں کا ہوتا ہے, تو یہ بھی منع ہے. یعنی بس حسن صوت کے ساتھ حضور پاک کی نعت پڑھے تو جائز. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی پڑھا کرتے. اور اسی طریقے سے یہ آوازیں اور علم موسیقی یا غنا یا جتنا آلات ہیں, یہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کے سننے سے آدمی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے, اور آدمی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور دلوں کے اندر یہ برائیاں پیدا کرنے والی چیز ہے. اور خاص طور پر جب گانے بھی ایسے ہوں کہ کسی میں عورتوں کا حسن کی تعریف ہے, کسی میں اس کے بالوں کی تعریف ہے, کسی میں اس کے قد کی تعریف ہے, اور کسی میں شراب کی تعریف ہے, اور کسی میں ایسے نعوذ باللہ برائیوں کی تعریف ہے, تو یہ تو اور زیادہ حرمت ثابت ہو گئی. اور اسی طرح یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کوئی عورت کسی غیر محرم کا آواز سنے, یا کوئی غیر محرم مرد کسی عورت غیر محرم عورت کا آواز سنے, تو وہ ایک اور زیادہ حرمت آ گئی. اور اسی طرح غیر محرم گانا بھی سنے اور غیر محرم عورت کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہو, ناچ بھی دیکھ رہا ہو, گانا بھی سن رہا ہو, تو اور اللہ کی لعنتیں بڑھتی چلی گئی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں علامات قیامت میں ہیں, اور پہلے زمانے میں بھی یہ چیزیں جو ہیں کافر کرتے تھے. سب سے بڑا دشمن ہے میرے مدنی سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا نام تھا نضر بن الحارث, جیسے ابھی جہل تھا, ابھی جہل, ابھی لہب, عتبہ, عتیبہ, اسی طرح نضر بن الحارث جو ہے وہ بھی حضور کا بڑا دشمن تھا. اور یہ نضر بن الحارث جو ہے یہ پڑھا لکھا کچھ تھا, تو یہ جاتا تھا جب تجارت کے لیے غیر ملکوں میں, شام میں یا یمن میں یا ایرا میں, تو وہاں سے یہ کچھ رسالے اور کتابیں لے آتا تھا, قصے کہانیوں کی, رسم رسکم, اسفندیار, یہ الف لیلہ, یہ پرانے قصے جو تھے یہ وہ قصے لے آتا, اور پھر آ کر لوگوں کو جمع کرتا اور ان کو کہتا کہ آؤ ادھر آؤ, بھائی حضور بھی تو آپ کو قصے ہی سناتے ہیں نا, کبھی قوم عاد کا سنا دیتے ہیں, کبھی قوم سمود کا سناتے ہیں, کبھی قوم لوط کا سناتے ہیں, آئے میں تمہیں ان کے مقابلے میں رستم اسفندیار کے قصے سناتا ہوں. اور پھر لوگوں سے پوچھتا کہ دیکھو بتاؤ میں زیادہ اچھا سنا رہا ہوں کہ صحیح حضور پاک زیادہ اچھے سناتے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ کائنات, اس نے اپنے پاس لڑکیاں رکھی ہوئی تھی مغنیات, گانے والیاں, تو جب کوئی نیا آدمی اسلام میں داخل ہوتا تو یہ اس کو گھیر گھار کے گھر لے آتا
اور پھر اپنی اس نگرانی کو اس گانے والی کو کہتا کہ اس کو شراب بھی پلاؤ اور گانا بھی سناؤ اور اس کو ناچ بھی دکھاؤ اور اس کو کوشش کرو کہ یہ اسلام سے نکل آئے. اور پھر اس کو کہتا کہ دیکھو ہر آزا خیر و نم زاخا, یہ دیکھو یہاں بہتری ہے کہ گوشت بھنا ہوا ہے, شراب چل رہا ہے اور حسن تمہارے سامنے ناچ رہا ہے اور تم گانا سن رہے ہو, اور وہاں کیا ہے, وہاں بھوک ہے, تکلیفیں ہیں, جنگ ہے, جہاد ہے, قتال ہے, رات دن کا مقابلہ ہے, چھوڑو کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے ہو. تو یہ یعنی یہ اس زمانے میں بھی یعنی میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ گانا بجانا یا گانے والیاں رکھنا یہ جو ہے یہ کافروں کا کام تھا, مشرقین کا کام تھا, یہ اللہ کے مومن بندوں کا کام نہیں تھا اور نہ ایمان والے اس کے کبھی قریب جاتے تھے. بلکہ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں آپ پر, آپ ایک سفر فرما رہے تھے, جنگ سے واپس آ رہے تھے, تو اس میں آپ کی بیویاں بھی تھیں ساتھ میں, اور اسی طرح بعض صحابہ کی خواتین بھی سفر میں ساتھ تھیں, اور سفر اونٹوں کا تھا, اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے, اونٹوں کے اوپر کجاب یعنی حد رکھ دیے جاتے تھے لکڑی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے, اس میں وہ بیٹھتے تھے. تو حضور کے ایک صحابی تھے انجشا, بڑے خوش آواز صحابی تھے, ان کی آواز اللہ نے بڑی اچھی عطا فرمائی تھی. تو وہ جب اونٹوں کے آگے آگے چل رہے تھے اور رات کا وقت تھا, تو انہوں نے گنگنانا شروع کر دیا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ والے لوگوں کی اب بھی عادت ہے کہ جب وہ سفر کریں نا جی اونٹ کا رسہ مہار جو ہے وہ کندھے پہ ڈال لیں گے اور کچھ نہ کچھ گنگناتے رہیں گے. ایک تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے ان کو نیند نہیں آتی اس سے, دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اونٹ آواز کو سن کر تیز رفتار چلتا ہے تو سفر ذرا زیادہ آسانی سے طے ہوتا ہے. تو اس صحابی نے بھی, اب حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صحابی نے حضور کی موجودگی میں کوئی غلط بات تو نہیں کی ہوگی, ایسے انہوں نے گنگنانا شروع کیا. تو حضور کی جب آواز, آپ نے فرمایا خبردار انجشا, انہوں نے فرمایا کیا کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, حضور یہ تو ہم لوگوں کی عادت ہے رات کو سفر کرتے ہیں تو ایسے کرتے رہتے. آپ نے فرمایا خبردار, تمہیں نہیں پتا کہ اس قافلے میں عورتیں سفر کر رہی ہیں, انہن قواریرا, عورتوں کے دل تو ایسے ہوتے ہیں جیسے شیشہ ہوتا ہے, کہیں بھی کسی کی آواز سنی اور دل ٹوٹ گیا تو تم ایسی باتیں نہ کیا کرو. تو اب حضور کی پاک بیویوں کو اگر پاک صحابی کی آواز سے خطرہ ہو سکتا ہے, تو ہمارے گھروں میں جو ہر وقت ماشاءاللہ گانے بجتے ہیں, فلمیں چلتی ہیں, اور جو ہمارے گھر جو لوگ ہمارے ماشاءاللہ یعنی بڑے جدید تہذیب یافتہ ہیں, خیر ان کی تو اپنی بیٹیاں اچھا گا لیتی ہیں, اچھا ڈانس کر لیتی ہیں, وہ تو خیر ترقی یافتہ لوگ ہیں نا جی, جدید ایٹیکیٹ کو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں. بلکہ بعد جو ہمارے شرفا ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں نا جن کو آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں, ان کے تو گھروں میں خود ڈانس فلور ہیں, اپنے بنے ہوئے ہیں, بار اپنے ہیں, سب کچھ اپنا ہے اور وہاں سب کچھ ہوتا ہے, اور وہی معزز لوگ ہیں آپ کے نزدیک, وہی بڑے لوگ ہیں. جو مسجد میں پڑھا ہو یا قرآن پڑھا ہو تو ملا ہے, وہ تو کیا پرانے زمانے کا بے وقوف ہے, ابھی تک 1400 سال کی پرانی کتاب لے کے پھرتا ہے, وہ تو آپ کے نزدیک اور سب کے نزدیک پاگل ہے, بے وقوف ہے, وہ تو کارٹون ہے کہ اس نے جناب پڈلیوں تک چادر باندھی ہوئی ہو, مسواک اس کی جیب میں ہو, سر پہ پگڑی ہو اور بغل میں قرآن ہو, تو آپ کو پاگل لگ رہا تھا, وہ تو ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے بے وقوف ہو اور مجنون. تو اس لیے بہرحال تو یہ گنا جو ہے یاد رکھو یہ مطلقاً حرام ہے. اور بعض لوگ جو استدلال پکڑتے ہیں جی فلانے بزرگ نے سیما کیا تھا اور فلانے بزرگ نے سیما کیا تھا, تو ایک بات یاد رکھو کہ کسی بزرگ کا عمل جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا. ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ کسی بزرگ کا کوئی کام جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا. یعنی اب مثلاً اب مثال کے طور پر اب ساری دنیا کے مثلاً مولوی بھی فوٹو کھینچواتے ہیں, اخباروں میں آتے ہیں بڑے بڑے قداور, تو اس سے شریعت کا مسئلہ نہیں بدل جاتا کہ فوٹو حلال ہو جائے اس لیے کہ مولوی کھینچواتا ہے, کیونکہ ہم نے مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ, ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جب حضور نے فرما دیا کہ لعن اللہ المصور والمصور علی, کہ تصویر کھینچنے والا اور کھینچوانے والا دونوں بے لعنت ہے, حضور نے فرما دیا کہ جو لوگ انسانوں کی یا حیوانوں کی تصویر بناتے ہیں اللہ قیامت میں حکم دیں گے کہ ینفخ فیہا الروح, اس تصویر کے اندر روح ڈالو. اب روح کہاں سے ڈالے, حکم ملے گا کہ جب تک یہ اس کے اندر روح نہ ڈالے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالو. تو اب روح کیسے ڈال سکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی بندہ روح ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو بہرحال اب اگر کوئی مولوی ایسی بات کر رہا ہے کھجیے تو فلاں مولوی کرتا ہے تو مولوی کے کرنے سے دین نہیں بدل جاتا, کسی پیر کے کوئی کام کرنے سے اللہ کا دین نہیں بدل جاتا. اگر بعض بزرگوں نے کبھی کوئی قوالی سنی تھی یا کوئی سیما کیا تھا, ہاں ہم اتنا کہیں گے ادب کے ساتھ کہ بھائی اللہ ان کی اس غلطی کو معاف فرما دے, پتہ نہیں ان کی نیت کوئی بہتر ہوگی اچھی ہوگی, لیکن پھر بھی ان سے ایک شریعت کے خلاف عمل ہوا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ چونکہ فلاں بزرگ نے سنا تھا تو لہذا نہیں نہ حلال ہو جائے, کیونکہ اگر دین بزرگوں کے تابع آ جائے تو پھر تو ہر کسی کا بزرگ کچھ نہ کچھ کرتا آیا ہے, ہر کسی کے بزرگوں نے کچھ نہ کچھ کام تو کیے ہیں, اور یہ جواب تو پھر کافروں کے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو, وہ کہتی ہیں وجدنا آباءنا ہذا, ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں. تو کسی کے باپ دادے کا, کسی کے بزرگ کا, کسی کا عمل جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا. البتہ بعض لوگ جو حدیث سے لیتے ہیں کہ جی دف بجانا جائز ہے, تو دف بتائے کیا ہوتی ہے, دف ہوتی ہے کہ ایک ایسے پلیٹ ہو بڑی اس کے اوپر چمڑا چڑھا دو اور اس کو مارو تو آواز آئے گی, وہ بھی کب بجانی جائز ہے, جب جنگ ہو یا نکاح ہو, جب جنگ کا اعلان ہو یا شادی ہو, شادی کی خوشی میں, اور بجانے والے بھی کون ہو, یعنی ایسے بچیاں نابالغ جن کو گانے بجانے سے کوئی تعلق نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ فنکار ہو اور باقاعدہ وہ مغنیہ ہو اور باقاعدہ وہ گانے والی سنگر ہو یا ڈانسر ہو, اس پر تو قدم قدم پہ لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں سے, اسی لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر فرما کے کہہ رہے ہیں کہ واللہ ما تغنیت وما تمنیت, اللہ کا شکر ہے کہ نہ میں نے کبھی گانا گایا اور نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا. تو آج کل تو گانا گانا جو ہے وہ فخر سمجھا جاتا ہے, آج کل تو جو آپ کے مسلمانوں میں سنگر لوگ ہیں گانے والے, ان کا اتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے, کسی عالم کا بھی اتنا بڑا اعزاز نہیں ہوتا, ان کا اتنا بڑا اعزاز ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ الخبیثات للخبیثین, شیطان کی طرف شیطان ضرور مائل ہوتا ہے, یہ ہمیشہ کہتا ہے, ہمیشہ اصولی سی بات ہے. اب دیکھیں نا, ایک مومن کا دل کعبے کی طرف کھینچے گا, مومن کا دل اللہ کے قرآن کی طرف کھینچے گا, حرم نبی محمد مدنی کے مدینے کی طرف کھینچے گا, حضور کی حدیث کی طرف کھینچے گا, اور جتنے شیطان لوگ ہیں گانے کی طرف جائے گا, فلم کی طرف جائے گا, ناچ کی طرف جائے گا, حرام کی طرف جائے گا. اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ حرام زیادہ ہوتا ہے, حلال تھوڑا ہوتا ہے, اور یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ حرام میں بظاہر طاقت زیادہ ہوتی ہے حلال کے مقابلے پر. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک من دودھ ہو, اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو تو حلال ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا؟ تو اب ایک قطرے پیشاب میں زیادہ طاقت ہوئی نا کہ اس نے ایک من دودھ کو ختم کر دیا. اس لیے جتنا برائیوں میں آپ دیکھیں گے نا بڑے مجمے ہوں گے, اور نیکی کے مقابلے میں چند لوگ ہوں گے محدود سے. تو بہرحال تو اس حدیث سے یہ بھی ہمیں ملا کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹ کھڑنا اپنی طرف سے یا کسی ایسی باتوں کا کرنا جو ہے شریعت میں حرام ہے. اب اس کے بعد فرماتی ہیں یعنی ماں دخر رسط البات وقت لگ تو کہ نہ تو میرے کبھی باطل کھڑا ہے اور نہ میں نے جھوٹ کھڑا ہے. وکیل المراد بقولی الا امانی بالتشدید والتخویف ایضا ای الا تلاوتا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں دو قراتی ہیں, ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی یا الا امانی, یعنی تخویف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ, یہ دونوں قراتیں جو ہیں جائز ہیں. بعد میں فرمایا اس کا معنی یہ ہے, الامانیہ کا معنی ہے تلاوت کرنا. جیسے آپ نے پڑھا ہے نا ایک دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں ایک آیت مبارک آتی ہے اسی کے معنی میں, وہ آتا ہے نا کہ تمنا الک شیطان فی امنیت ہی, کہ جب اللہ کا نبی پڑھتا ہے امنیت ہی, اس کی تلاوت میں شیطان جو ہے روڑے اٹکاتا ہے. تو وہاں بھی امنیت ہی اور تمنا بمانے تلاوت ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں بھی الا ابانیہ کا معنی تلاوت ہے, یعنی وہ اللہ کی کتاب تورات کو سمجھنے والے نہیں ہیں. لا یعلمون الکتاب الا ابانیہ, علم کتاب تو نہیں رکھتے بغیر پڑھنے والے ہیں صرف. جیسے آج ہمارے یہاں بہت لوگ ہوتے ہیں نا, قرآن پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں. ویسے یاد رکھو قرآن پڑھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ نے پڑھا الف لام میم تو 30 نیکیاں لکھی گئیں اور 30 گناہ معاف ہو گئے. کیونکہ الف علیحدہ حرف ہے, لام علیحدہ حرف ہے, میم علیحدہ حرف ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ تین حرفوں کے مجموعے کا نام ہے الف لام میم. تو قرآن پڑھنا تورات پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سپڑھتا ہو اور نہ جانتا ہو اس کے مقابلے پہ جو پڑھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اور اسی لیے ہمارے ہاں آج کل دین میں جو کمی ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ عربی زبان سے دور ہیں. اس لیے آپ لوگ کوشش کریں, جتنے نوجوان ہیں اور جتنے لوگ مدارس چلاتے ہیں, اسکول چلاتے ہیں, وہ کوشش کریں کہ اپنے اپنے اسکولز میں, اپنے مدارس میں, مساجد میں عربی لینگویجز کورسز جو ہیں وہ شروع کرائیں تاکہ لوگ عربی بولنا سیکھیں. اگر عربی زبان آ جائے نا جی تو اللہ کی رحمت سے آدھا دین تو خود بخود آ جاتا ہے. آدھا دین جو ہے وہ تو صرف زبان سیکھنے سے آ جاتا ہے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے اور عرب جو ہے وہ تو سمجھ رہا ہے نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. لیکن جو آدمی بیچارہ عربی نہیں جانتا وہ قرآن تو سن رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا کہ قرآن کیا کہتا ہے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا اللہ امانیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تلاوتن کے پڑھنا جانتے ہیں, پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کا سمجھنا نہیں جانتے, کیونکہ کتاب کی سمجھ جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے. فرماتے ہیں بادہ آ رہا ہے سسرال منقطع, کہ استثنا جو ہے پھر منقطع ہوگا. ایک استثنا ہوتا ہے متصل اور ایک استثنا ہوتا ہے منقطع. استثنا منقطع جو ہے لکن کے معنی میں ہوتا ہے. تو پھر ترجمہ کیا بنے گا, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, يعني لا يعلمون الكتاب لكن امانیہ, لیکن تلاوت صرف وہ تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن اور تورات کے معنی کو سمجھتے نہیں. وَاسْتَشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَيْتَنَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. یہ جب ہمارا نبی پیغمبر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اس تلاوت کے دوران کافروں کے دماغ میں, لوگوں کے دماغ میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس پیغمبر نے ایسے پڑھا ہے. کیونکہ ہر قسم کا دھوکہ دینے کے لیے تو دشمن جو ہے موجود ہے. جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تمنا کتاب اللہ اول لیلا آخر اولا کا امام المقادری, انہوں نے کہا جیسے کہ ایک مثال آتی ہے اور شاعر انہیں کہا ابن مالک نے کہا کہ پہلی رات میں تو اللہ کا قرآن پڑھتے رہے اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو پھر وہ اپنی کبوتر بازی میں یا اپنی شطرنج بازی میں مشغول ہو گئے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھ لیا کہتے ہیں جی رحمان بھی راضی تو رام بھی راضی. بعض ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بڑے شریف ہیں, وہ یہ سمجھتے ہو کہتے ہیں جی دیکھو جی ہم تو ماشاء اللہ حضرت پڑھے اچھے لوگ ہیں, ہم نے تو کبھی کسی سے جھگڑا ہی نہیں کیا. کوئی بھنگی مل جائے اس کے ساتھ بھی ہم چلے جاتے ہیں, کوئی تازیے پہ رونے والا مل جائے اس کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں, کوئی دلدل شریف والا ہمیں مل جائے پاگل اس کے ساتھ بھی ہم چلے جاتے ہیں, اور کبھی ہمیں کوئی ہندو شندو مندر میں بلا لیں تو وہاں بھی ہم چلے جاتے ہیں, پرشاد ارشاد بھی کھا لیتے ہیں وہاں بھی. اور اسی طریقے سے کبھی کوئی نماز والا مل جائے ماشاء اللہ نماز بھی ہم پڑھ لیں, ہم تو ماشاء اللہ بڑے شریف لوگ ہیں, سوشل لوگ ہیں, ہم تو کسی سے لڑتے نہیں جھگڑتے نہیں, بالکل سب کو ہم نے راضی رکھا ہوا ہے, اللہ بھی ہم پہ راضی ہے, شیطان بھی ہم پہ راضی ہے, دونوں کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں. نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں شراب بھی پی لیتے ہیں, نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں جھوٹ بھی ہم بول لیتے ہیں, نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں رشوت بھی کھا لیتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت بھی ماشاء اللہ کر لیتے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے, ایک ہمارے یہاں پرانے وقت کی بات ہے, میں چھوٹا تھا تو اس زمانے میں ایک افسر تھا, پتہ نہیں مر گیا زندہ ہے, وہ جناب اتنا پکا نمازی, پانچ وقت مجا لے کے نماز چھوٹے, اور قرآن شریف کی تلاوت کا اتنا بڑا پابند تھا کہ صبح کی نماز کے بعد چاہے کچھ ہو جائے تلاوت اس نے ضرور کرنی, اور ادھر رشوت لینے کا اتنا بےمان آدھی تھا کہ لوگوں سے کہتا کہ میں صبح منزل پڑھ رہا ہوں گا مسجد میں وہیں آ کے مجھے پیسے دے دینا, اور جناب وہ رشوت دینے والا لفافہ بند کر کے لے آتا تلاوت کا نیچے رکھ لو, قرآن قرآن نہیں چھوڑا, قرآن بھی باقاعدہ پڑھ رہا ہے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا رب قاری القرآن یقرا القرآن اول قرآن یلعنہ, حضور نے فرمایا ایسے بھی میری امت میں لوگ ہوں گے قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کو لعنت کر رہا, کیونکہ بظاہر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ایسے ہمارے یہاں بھی ماشاء اللہ بڑی بڑی عام لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, سوشل لوگ ہیں, کبھی مندر میں گئے تو گھنٹہ کھٹکھٹا لیا, کبھی جناب کسی سوشلسٹ لیڈر کی قبر پہ گئے وہاں بھی پھول چڑھا لیے, دادا صاحب کی قبر پہ ہے وہاں بھی پھول چڑھا دیا. دیکھو دونوں کو راضی کر دیا کہ نہیں, لینن بھی راضی دادا بھی راضی, لینن بھی راضی ہو گیا دادا بھی راضی ہو گیا. اور کبھی گاندھی جی سمادھی پہ گئے وہاں بھی پھول چڑھا دیا, سامن شریف گئے وہاں بھی چادر ڈال دی. اب ان کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں گے یہ کیا بلا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہے کیا بلا. یعنی ہندو کی قبر مل جائے وہاں بھی پھول چڑھا رہے, اور اللہ کے ولی کی قبر مل جائے وہاں بھی پھول چڑھا رہے, اور وہاں اگر ہندو لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے وہ ہاتھ باندھ کے پرنام کریں گے, یہ بھی ہاتھ باندھ کے پرنام کر, اور مسلمانوں کو بھی لیں گے وہ ہاتھ بھی لائیں گے, یہ بھی ہاتھ بھی ڈالیں گے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں دیکھو جی ہم دیکھو ہر محفل میں ہمارا آدمی جو ہے نا جی سیٹ ہو جاتا. مقصد ہے کہ اتنا بڑا منافق ہے کہ جہاں چلا جائے وہیں کا ہو جاتا ہے. یہ اسلام کی نظر میں منافق کا کام ہوتا ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا, کہ جب ایمان والوں کو ملے تو کہے ہم مسلمان ہیں. واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون, اور جب کافروں کو ملے شیطانوں کو ملے کہے جی ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں. سیدھی اندازہ لگاؤ کہ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ مجموعی طور پر ہماری جو اس وقت امت مسلمہ ہے الا قلیل من عبادی شکور, مجموعی طور پر ہم نفاق عملی کا شکار ہو گئے. مجموعی مرد آ گیا ہمارے اندر نفاق, جو بھی آئے گا اسی کو کھلو الا شیاطین ہم کالو انا معکم انما نحن مستهزئون, اور جب کافروں کو ملے شیطانوں کو ملے کہے جی ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں. اب اسی بھی اندازہ لگاؤ کہ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ مجموعی طور پر ہماری جو اس وقت امت مسلمہ ہے الا قلیل من عبادی شکور, مجموعی طور پر ہم نفاق عملی کا شکار ہو گئے. مجموعی مرض آ گیا ہمارے اندر نفاق, جو بھی آئے گا اسی کو کہہ دیں گے جی ہم تو تمہارے ساتھ. یہ ایمان والے کا کام نہیں ہوتا. جب تک ہم ایمان پہ نہیں جمیں گے, حق کو حق نہیں کہیں گے, باطل کو باطل نہیں کہیں گے, اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہمیشہ یاد رکھیں جو بات ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہو, جو بات غلط ہے اس کو غلط کہو. رات ہے تو کہو رات ہے, دن ہے تو کہو دن ہے, حلال ہے تو کہو حلال ہے, حرام ہے تو کہو حرام. ہاں انسان ہے, غلطی ہو گئی کہو میں خطا کار ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں اور بندوں سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اللہ میری توبہ منظور فرما لے اور مجھے اصلاح کر دیں. جب تک آدمی یہی وجہ تھی کہ صحابہ کیوں کامیاب ہو گئے, تابعین کیوں کامیاب ہو گئے, کہ انہوں نے حق کو حق کہا اور باطل کو باطل کہا, انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. حضرت خباب اکیلے ہیں اور جناب پھانسی پہ لٹکائے جا رہے ہیں, اور کافر پوچھتے ہیں کوئی تمنا ہے, انہوں نے کہا کوئی تمنا نہیں, اگر چاہو تو مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو, بس یہی تمنا. یہ حضرت خباب کی سنت آج تک چلی آ رہی ہے کہ قیدی جو پھانسی چڑھنے والا ہو اس کو کہتے ہیں نہیں پہلے دو رکعت پڑھ لو. یہ اصل ابتدا جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی, اور آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد سلام پھیرا اور کافروں سے کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز لمبی کروں, لیکن میں نے لمبی اس لیے نہیں کی, تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں پھانسی سے ڈر گیا ہوں. جب میں حق پہ ہوں, اللہ کے دین پہ مر رہا ہوں, پھانسی سے مروں گولی سے مروں دائیں گروں بائیں گروں کوئی بات نہیں, یہ در مر ہے چلو پھانسی دے دو مجھے. تو اس لیے ہمیشہ بات یہ, اور وہی لوگ تھے جو پھر کامیاب ہوں, وہی لوگ تھے کہ جن کے عمل نے کافروں کے دلوں کے اندر بھی اثر کیا اور پھر کافروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. کہ ان کے دلوں پہ دیکھو نا جی, اب ایک آدمی ہے ہزاروں آدمی کھڑے پھانسی چڑھنے کے لیے جا رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں حق پر ہوں اور میں سچے دین پر ہوں اور میں محمد مدنی کا غلام ہوں, مجھے پھانسی دے رہے الحمدللہ آمنا وصدقنا, جو میرے اللہ نے لکھا ہے ٹھیک. تو اس کا اثر جو ہوتا ہے لاکھ مولوی کا بعد اتنی اثر نہیں کرتا جتنا ایک شہید کا ایک شہادت کا درجہ اثر کر جاتا. لیکن اس لیے ضروری ہے کہ آدمی سیدھا چلے اور حق بات کرے. ایک بات حق ہے, کھل کے کہو کہ حق ہے. ہم نے خود اپنے آپ کو اتنا بگاڑ لیا ہے کہ جو مرضی ہے جس مجلس میں بیٹھ جائیں گے اسی مجلس کے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے, شیعہ کے ساتھ بیٹھیں گے شیعہ بن جائیں, قادیانیوں کے ساتھ بیٹھیں گے قادیانی بن جائیں, سنیوں کے ساتھ بیٹھیں گے پکے سنی بن جائیں, موحدین کے ساتھ بیٹھیں گے پکے موحد بن جائیں, پھر مبتدعین کے پاس جائیں گے سب سے بڑے بتی بن جائیں, گیارہویں والے دن سب سے زیادہ کھیر پینے والے دودھ کھانے والے بن جائیں, اور جناب قبروں پہ جائیں گے بڑھ بڑھ کے ماشاءاللہ پیالے چاولوں کے لے رہے ہوں گے کہ جی سبحان اللہ لنگر کا کھانا ہے حلال کھایا ہی ہم نے آج. یار کہتے ہیں سبحان ہے, یعنی اب بھی ماشاءاللہ لاہور میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں, ان کا کھانا رات کو لنگر سے آتا ہے, داتا صاحب کے لنگر سے وہاں سے کھاتے ہیں. کیوں جی ہو جی داتا صاحب کا لنگر, بھائی داتا صاحب کا لنگر کا مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ داتا صاحب کے لنگر کا کیا معنی, مجھے تو آج تک اس لفظ کا ترجمہ نہیں. یعنی پیسے داتا صاحب دیتے ہیں بھائی, لنگر جو داتا صاحب کا ہے تو یعنی وہ سارا پیسہ حضرت داتا صاحب نے دیا یا ان کے نام پر وصول ہوا, کوئی فیصلہ تو کرو نا. اچھا ان کے نام پر جو وصول ہوا تو کیا وہ زکات تھی, صدقات تھا, صدقات واجبہ تھے, صدقات نافلہ تھے, کیا تھا؟ اچھا پھر دینے والے کون تھے؟ دینے والے جو تھے اس میں چور بھی تھے, گانے والے بھی تھے, گانے والیاں بھی تھیں, اس میں نشائی بھی تھے, بنگائی بھی تھے, سب سے بڑے راشی افسر رشوت خور بھی تھے, سب سے بڑے سمگلر بھی تھے. وہ سارا پیسہ جمع ہوا وہاں سے جو پکا تو وہ لنگر ہمارے لیے کیسے بن گیا؟ کوئی عقل کی بات تو کرو نا, آخر وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اسی لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے, حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, آپ کے ملک کے جو ایک بادشاہ تھے, بہرحال نام تو میں نہیں لیتا, کوئی بھی تھے, ان کے بیٹے کا نکاح تھا تو انہوں نے حضرت لاہوری کو دعوت دی کہ آپ مہربانی کریں نکاح پڑھ دیں. اللہ ایسے بھی لوگ تھے الحمدللہ, اللہ کی رحمت جن لوگوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت لاہوری نے فرمایا کہ بھئی چونکہ نکاح کی دعوت سنت ہے نبی پاک کی, لہذا رد میں نہیں کر سکتا کہ آپ نے دعوت دی ہے اور دعوت نکاح ہے, لیکن میری شرط ہے, ایک تو فقیر اپنے مسجد سے اپنے مدرسے سے اپنی سواری پہ آئے گا, تمہاری سواری استعمال نہیں کروں گا. دوسری شرط میری یہ ہے کہ جس وقت میں مجلس میں پہنچوں بس اسی وقت نکاح کا خطبہ شروع ہو جائے اور وہاں مجھے زیادہ نہ بیٹھنا پڑے, صرف نکاح کا خطبہ ہو جائے نکاح ہو جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ نکاح کے بعد مجھے کوئی ہدیہ نہیں دو گے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تمہارے اس محفل کا کوئی کھانا یا پانی یا چائے کا گھونٹ نہیں پیوں گا. یہ میری شرطیں منظور ہیں تو قبول ہے, ورنہ کسی اور ملا کو ڈھونڈ لو. کسی بہت سارے ملا میراثی موجود ہوتے ہیں خوش آمدید, ان کو ڈھونڈ لو. تو اس کو بھی پتہ نہیں کیا خیال آ گیا, اے گا کیا نہیں حضرت میں ساری شرطیں کا بولتا. حضرت سائیکل چلا کے گئے, سائیکل پر سوار ہوئے, سائیکل باہر کھڑا کیا, پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے, سائیکل چلا, اور وہاں جانے کے بعد فور السلام علیکم, اور محفل بیٹھی ہوئی تھی, ابھی انہوں نے بتایا دلہا کو بلایا نہیں, انہوں نے خطبہ شروع کر دیا, اگر جلدی بلا بس میری شب تھی اور خطبہ شروع کر دیا, دلہا آ گیا نکاح ہو گیا, اس کے بعد دعا گیا السلام علیکم. باہر جناب دوڑے, اب پیچھے دوڑے, وزیر اعظم دوڑے, پریزیڈنٹ دوڑے, گورنر دوڑے, ای ڈی سی دوڑے, بدری کیا کیا پلائیں دوڑی, اور کہا حضرت مہربانی فرمائے ایک چائے کی پیالی. انہوں نے کہا تمہاری پیالی چائے کی حرام ہے, الحمدللہ فقیر کے پیٹ میں آج تک حرام نہیں گیا. اللہ کا شکر ہے کہ فقیر نے اپنے اندر آج تک حرام کا ایک گھونٹ نہیں ڈالا ہے. تمہارا کھانا بھی حرام ہے, چائے بھی حرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے لوگ بھی تھے اور ہیں دنیا میں, چھپے ہوئے ہیں بےچارے, پڑے ہیں کونے خدرے میں, جنہیں کوئی جاننے پوچھنے والا بھی نہیں, جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ تم کون ہو اور کہاں ہو اور تمہاری کیا حیثیت ہے. اسی لیے میرے آقا کی حدیث مبارک ہے کہ رب عائشہ صاحب پر میرے نبی نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سر پہ بھی مٹی ہوتی ہے, سر پہ دوپٹہ بھی اور ادامہ بھی نہیں ہوتا, اور پاؤں پر بھی غبار ہوتا ہے کہ پاؤں میں پہننے کا جوتا بھی نہیں ہوتا, پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں, کسی سے رشتہ مانگے تو رشتہ نہ دے, کسی کے سفارش کرے تو وہ سفارش نہ مانے, کسی سے بات کرے تو کوئی ان کی بات نہ سنے, لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اگر وہ قسم کھا دے تو اللہ بھی ان کی پوری کر دیتا ہے. اگر وہ اپنے رب کے آگے کسی بات میں قسم کھا بیٹھے تو پھر اللہ بھی پوری کر دے. ان لوگوں کا مقام ایسے ہو. ازکاری صاحب نے لکھا ہے, شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بارش نہ آئے, بڑے روئے, استسقاء پڑے, دعائیں کی, بارش انہوں نے لکھا ہے قاری طیب محمد طیب صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا میری عمر اس وقت چھوٹی تھی 10-12 سال کا تھا، تو مجھے اپنے استاد نے بلایا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو محمد طیب فلاں گلی میں جو ہے ایک فقیر بیٹھا ہے نا، اور اس کو جا کے کہو کہ وہ اللہ سے دعا مانگے بارش آئے، ہم لوگ تو پانی کے بغیر مر گئے. تو آپ نے فرمایا حضرت میں تو بچہ ہوں، آپ کہنے کا کہ نہیں نہیں تم چونکہ جاتے رہتے ہو، کبھی اس کو لسی پلاتے ہو، کبھی اس کو پانی پلاتے ہو، کبھی اس کو کچھ دے دیتے ہو، تو وہ تمہارے ساتھ کچھ مانوس ہے اس کو جاتے. فرماتے ہیں کہ میں آیا ہوں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے دھوپ میں بیٹھے ہوئے فقیر ہے. میں نے کہا حضرت اللہ سے دعا کرو پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں. کہتے ہیں اچھا تم کیوں آ گئے میرے پاس؟ میں نے کہا حضرت اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، کیا کر رہے ہیں؟ میں کوئی برا کام تو نہیں ہے. کہیں گے اچھا بھائی کہتے تو ہیں اللہ میاں کو، اور آج کل ہیں ہم سے ناراض، پتا نہیں شاید ہماری بات مان لیں. چلو کہتے ہیں کیا ہم بھی کہہ رہے تم مولویوں نے زور لگا لیا. ان کا آدھا مولویوں کے بس میں تھوڑی کوئی چیز ہے، مولویوں کے بس میں کچھ ہوتا تو ساری دنیا نہ ٹھیک ہو جائے. مولوی بھی بندے ہوتے ہیں، کبھی دعا اللہ نے مان لی، کبھی نہ مانی تو نہ مانی. وہ کبھی اچھا ٹھیک ہے جی، آج پھر ہم بھی اپنے اللہ سے کہیں. قاری صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں ابھی مدرسے میں نہیں پہنچا اور بارش شروع ہو. ایسے بھی تو لوگ تھے، کیونکہ اندر حلال ہے، زبان پہ کبھی جھوٹ آیا نہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خدا خالی کرتا ہے. اور میرے پاک نبی نے فرمایا ملبسک حرام وما اکلک حرام وغذی من الحرام، کہ جب تمہارے لباس حرام کے ہوں گے، تمہارے کھانے حرام کے ہوں گے، غذا تمہیں حرام سے ملے گی، اور چیخ چیخ کے کہو گے یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لکم، کہا تمہاری دعائیں پھر منظور ہوں گی. جب اندر حرام چلا جائے پھر دعا نہیں منظور. پھر یہ تو ہوتا ہے کہ کبھی مالک رحمت ہے اس کی رام آ گیا تو ہماری کوئی لاکھ میں سے ایک فریاد اس نے سن لی، وہ بھی اس لیے سن لی کہ چلو میری مخلوق ہے، چیخ رہا ہے، پڑا ہے دروازے پہ، خیرات دے دو. ورنہ ہمارے حالات نہیں رہے، ہمارے اندر کسی نہ کسی شکل میں حرام داخل ہو چکا ہے، کسی نہ کسی شکل میں. الا قلیل من عبادی الشکور، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچایا ہوا ہے، اور جن کو بچایا ہوا ہے پھر ان کے ہاں دیر بھی اتنی لگتی تھی کہ حضرت اعلی الحضرمی بیٹھے ہوئے ہیں، لشکر پریشان ہے، لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت ہم جنگل میں پھنس گئے ہیں، راستہ بھول چکے ہیں، پانی بالکل نہیں ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، اگر ہمیں پانی نہ ملا تو یہ لشکر زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کے بعد تو پیاس سے مر جائے گا. آپ نے فرمایا کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اسی وقت تیمم کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور یا علیم و یا حلیم، یا حلیم و یا عظیم، بس ان دو اسماء کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، اور کہتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے گا، بادل برسنے شروع ہو گئے. اور دیر ہی اتنی لگتی تھی نا، تم اللہ کے ساتھ ہم اپنی بنائے تو بنے نا، من کان للہ ہی کان اللہ لہ. آج جناب ہم مولوی بھی روتے ہیں، پیر بھی روتے ہیں، سفید داڑیوں والے بھی روتے ہیں. حالانکہ حدیث میں ہے کہ سفید داڑی والا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کیسے خالی کر دوں. لیکن آج کتنے سفید داڑی والے رو رہے ہیں کچھ ہوتا ہے؟ مسلم میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، مسلمان قتل ہو رہے ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، عصمتیں لوٹ رہی ہیں، عزتیں لوٹ رہی ہیں. مسلمانوں کی بہو بیٹیوں سے ہندو اجتماعی طور پہ زنا کر رہے ہیں، اور مسلمان بہو بیٹیوں کے پستان کاٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے اسلام زندہ باد. ہاں اور ہم بغیر زندہ ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں، گھروں میں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کھانے بھی لگتے ہیں، ہمارا کوئی فرق آیا تھوڑا بہت؟ اور کتنے وہ لوگ بھی آخر اللہ کے آگے وہ بھی تو روتے ہوں گے، لیکن کیوں نہیں آ رہی مدد، کیوں نہیں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نازل ہو رہی؟ یاد رکھو وجہ کیا ہے کہ ہمارے بدن حرام سے پلے ہیں، ہمارے اندر حرام ہے. کسی کے اندر رشوت کا پیسہ ہے تو کسی کے پیٹ میں یتیم کا پیسہ ہے، کسی کے پیٹ میں دھوکے کا پیسہ ہے، کسی کے پیٹ میں چوہے کا پیسہ ہے، کسی کے پیٹ میں ربا کا پیسہ ہے، اور ملا مولوی کے پیٹ میں لوگوں کی زکات کا پیسہ ہے، صدقات کا پیسہ ہے، اور چندے کا پیسہ ہے. سب سے زیادہ حرام کھانے والی میری برادری ہے، سب سے زیادہ حرام پہ پلنے والے ہم لوگ ہیں الا قلیل۔ کبھی کسی مولوی نے پوچھا ہے کہ یہ مجھے جو پیسے دیے ہیں یہ کیا بلا ہے؟ میرے والد رحمت اللہ علیہ لوگ جانتے ہیں، یہاں بیٹھے تھے، میں چھوٹا تھا پڑھتا تھا، ایک آدمی نے اس زمانے میں 10,000 ریال آ کے پیش کی، والد صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ زکات کے پیسے ہیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں زکات نہیں لیتا، زکات لینا میرے لیے حرام ہے۔ اس نے کہا حضرت میں جانتا ہوں آپ ذمہ دار ہیں ماشاء اللہ، میں نے اس لیے تو نہیں دی کہ آپ لے لیں، آپ لے کر کسی مستحق میں جن کو آپ جانتے ہوں کہ یہ زکات کے حقدار ہیں ان کو دے دیں، ہم تو باہر کے مسافر ہیں، ہم تو جانتے نہیں کہ مکے مدینے میں لینے کا حقدار کون ہے۔ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، بلوچ آدمی تھے، جلال کی طبیعت تھی، ایسے انہوں نے مارا نا جی ہاتھ، اس کے پیسے وہاں جا پڑے، بےچارا گن رہا ہے اکٹھے کرے، کل یہ سارے حرم میں تمہیں نوکر میں نظر آیا تھا کہ زکات تیری ہوگی اور چلانے والا تجھے میں ملا ہوں، اور کوئی الو تمہیں نہیں ملا سارے حرم میں، میں تیرا نوکر ہوں تیرے باپ کا، بھائی زکات تیرے ذمہ، تم جا کے ڈھونڈو کون مستحق ہے کون مستحق نہیں، میں تیرا چپراسی تھا رہا، تم نے سارے حرم میں مجھے آگے تلاش کیا کہ میں زکات تیری ہے تقسیم میں کروں۔ اگر کوئی 4 ریال 5 ریال 100 ریال 10 ریال میری جیب میں غلط رہ گیا اور میں نے اپنے بچوں کو حرام کھلا دیا تو قیامت میں کون ذمہ دار ہوگا؟ جاؤ اپنا تقسیم کرو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنگ فتح ہونے کے بعد مسک آیا، مسک جانتے ہیں کستوری، جسے ہم مشک کہتے ہیں، ہم مشک کہتے ہیں عربی میں، مسک کہتے ہیں ہم اس کو، کستوری بھی کہتے ہیں مشک بھی کہتے ہیں، مشک آیا اور آپ نے تقسیم کرنا تھا مجاہدین میں، تو حضرت عمر اس سے ماتھا پکڑ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا آج میں ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ جنگ فتح ہوئی ہے، ایک ملک فتح ہو گیا الحمدللہ، وہاں سے کچھ مسک آیا ہے، مشک آیا ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے، اب اس کا وزن کرنا اور تولنا اور پھر اس کے رتی ماشے بنانے کہ ایک ایک رتی کا فرق نہ پڑے، اور ہم نے کبھی مشک تولنا نہیں، ہم لوگ تو ہیں سیدھے سادے زندگی گزارنے والے لوگ، اب اگر میں وزن کروں اور وزن صحیح نہ ہو غلط ہو جائے تو قیامت میں تو میں پکڑا جاؤں۔ تو بیوی نے عرض کیا، اس نے کہا امیر المومنین الحمدللہ میں بھی سردار کے گھرانے کی بیٹی ہوں اور ہم نے زندگی میں بڑا مشک دیکھا ہے اور تولا بھی ہے، رکھا بھی ہے گھروں میں، مجھے بڑا تجربہ ہے، آپ مجھے بتلا دیں کہ کل مشک کا وزن کتنا ہے اور کتنے فوجیوں پہ تقسیم کرنا ہے، اتنے حصے بنا کے میں علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کو وزن کر کے دے دیتی ہوں، آپ سب کو پکڑا دیں۔ انہوں نے کہا میری بیوی وزن تم ٹھیک کرو گی، حصے بھی ٹھیک بناؤ گی، لیکن جو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے، کپڑوں کو لگ جائے، قیامت میں عمر اس کا جواب کیسے دے گا؟ اس کے بارے میں کیا کہوں گا؟ میری بیوی نے وزن کیا تھا، میں خبردار میری کسی بیوی کو حق نہیں، آپ نے اٹھایا اور بیت المال میں لے گئے کبھی اس کو خود تقسیم کرو، میں اس سے بری ہوں، مجھ کو نہیں آتا تقسیم کر، میں نہیں تقسیم کر سکتا۔ ہم نے اپنے اقابر کو دیکھا ہے، اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، الحمدللہ جن سے علم پڑا ہے، میرے استاد سے 90 سال کی عمر تھی، صبح کی آواز میں حضرت درخواست بددلہو کے جلسے میں تشریف لائے تھے اور میں بھی وہاں تھا، میں صبح کی نماز پڑھ کے مسجد سے جب باہر آیا کچھ دیر کے بعد، تو میں نے کہا استاد کو سلام کر لوں، جس کمرے میں استاد بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آیا تو دیکھا کہ ایک چائے کی گلاس، چائے وہ بھی گلاس میں، گلاس میں اور سوکھی روٹی، بالکل سوکھی سوکھی روٹی، کم از کم جو ایک دن کی پہلے کی یا 24 گھنٹے پہلے کی، اس کو تھوڑا تھوڑا بھگت، 90 سال کا بوڑھا آدمی سخت روٹی کیسے کھا سکتا ہے؟ اب خود اندر اب بھگوتے ہیں پھر کھاتے ہیں، وہ کھائی نہیں جاتی پھر اس کو بھگوتے ہیں۔ تو خیر میں نے دور سے دیکھا اور میں چپ کر کے پیچھے گیا اور میں جا کے ان ساتھیوں سے لڑ پڑا، حضرت کے بیٹوں سے، میں نے کہا یار عجیب لوگ ہو تم، ہمارے لیے 10-10 کھانے بن رہے ہیں اور حضرت شیخ کے لیے آپ نے ناشتہ بھی نہیں بھیجا، یہ کیا بات ہے، کیا تم کر رہے ہو، خدا کے بندے ہو، کیا بات ہے؟ مولوی مکی کے لیے 10-10 کھانے آتے ہیں ناشتے میں، اور جو میرا استاد ہے شیخ ہے، بزرگ ہے، مجاہد ہے، محدث ہے، اس کا تم نے راشن لیا. اس نے کہا بھائی ہمارے ساتھ دراز ہو یا بلوچ آدمی ہو، تم بھی جب غصہ آتا ہے تو بغیر راشن کے بس سوار ہو جاتے ہو. تم بات بھی تو سنو، ہم تو سب سے پہلے حضرت کے بعد راشن لے گئے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ایک گلاس میں چائے ڈال کے لے آؤ. تو اب کیا کریں؟ میں حضرت کی خدمت میں آیا، میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ پرسوں جب ہم لاہور سے آ رہے تھے تو سمر سٹا جنکشن پہ میں نے رات کو ایک روٹی خریدی تھی اور کچھ تھوڑا سا آلو بنے ہوئے تھے وہ بھی لیے تھے، تو وہ میں نے آدھی راستے میں ٹرین میں کھا لی، آدھی جو بچ گئی تو اس کو لپیٹ کے اپنے تھیلے میں ڈال لیا. تو وہ چونکہ آدھی روٹی بچی ہوئی موجود ہے تو پھر اور ناشتے کرنے کی کیا ضرورت؟ تو میرے پاس وہ اللہ کی نعمت آدھی روٹی موجود ہے، تو اور پھر ناشتے واشتے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا حضرت آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. فرمانے لگے بھائی یہ تو عارضی تکلیف ہے، دعا کرو اللہ قبر حشر میں تکلیف نہ دے. یہ تو معمولی سی بات ہے، جب ایک دفعہ میں نکلے گا چائے میں ڈال لوں گا 10-15 منٹ کے بعد نرم ہو جائے گی کھا لوں گا، یہ تو معمولی سی بات ہے. میرے آقا نے تو پیر پہ پتھر باندھے، انہیں تو یہ بھی کھانے کو نہ ملا. محمد مدنی کو تو یہ بھی نہیں ملا، یعنی بی بی عائشہ قسم کھا گئی. فرمایا ماشاء آل محمد، فرمایا خدا کی قسم ہے محمد مدنی اور ان کے بچوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. بی بی عائشہ رو پڑی، فرمایا میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے محمد مدنی نے کبھی گھی لگی ہوئی روٹی دیکھی نہیں. اور ہمارے پراٹھے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے آسمانوں کے ساتھ طبق ہوں. یہ تو ہم مولوی قیامت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے دین کو کیسے بیچا ہے، ہم نے اللہ کے دین کو کے نام پہ کیسے لوٹا ہے لوگوں کو، اور کیسے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اور کیسے لیشترو بھی سمنن کلیلہ کا ہم کردار بنے ہیں کہ آج ہمارے گھر جا کے دیکھو ہمارے گھروں کے پردوں پہ لاکھوں روپے لگے ہوئے ہیں، ہمارے قالینوں پہ لاکھوں روپے لگے ہوئے ہیں، ہمارے صوفوں پہ لاکھوں روپے لگے ہوئے ہیں، ہماری گاڑیاں لاکھوں روپے کی ہیں، اور پھر بھی ہم نبی کے وارث ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہماری اصلاح کر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال درست کر دے. اگر ہم ٹھیک ہو گئے تم خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے، اور جب تک ہم بگڑے رہے تم نہیں ٹھیک ہو. سوال پیدا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جب تک ہاں سب سے بڑا ٹھیک نہیں ہوگا چھوٹے کیسے سی. اوپر سے یاد رکھو ہمیشہ اوپر سے اچھائی نیچے آتی ہے اور اوپر سے برائی ہمیشہ نیچے آتی ہے، کبھی نیچے سے پانی اوپر نہیں گیا، پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے. جب سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ علماء کا. سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں. تو جب وارثان علوم نبوت کی اصلاح نہیں ہوگی تو تمہاری بھائی کیا ہوگی، اور ہمارے عام گھروں کی کیا ہوگی؟ آج ہمارے گھر خدا جانتا ہے، میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے بالکل یہ بات کہتا ہوں، کھڑے اور یقین سے کہتا ہوں، آج ہمارے گھر میں اور ایک فلمی ایکٹریس کے گھر میں کوئی فرق نہیں. اب ہمارے گھر نگار خانے ہیں، اب ہمارے گھر میکدے ہیں، اب ہمارے گھر کمار خانے ہیں، اب ہمارے گھر تصویروں کے مرکز ہیں، ہمارے گھروں میں آڈیو ویڈیو ہر بڑھائے ہیں، ہمارے گھروں میں تمام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں موجود ہیں. تو جب ہمارا یہ عالم ہو، ہماری بیٹیاں پردہ نہ کرتی ہوں، ہماری بیٹیاں کالجوں میں پڑھتی ہوں، ہماری بیٹیاں ٹیبل ٹینس کھیلتی ہوں، ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی بیٹیاں ہاکی کی کھلاڑی ہوں اور اپنی رانے ننگی کر کے کھڑی ہوں اور قوم ہار پہناتی ہو، تو لعنت ہے ایسی قوم. جب معاشرہ ہی بے غیرت ہو جائے، کس کس کو رو گے تم؟ کس کس بات کو رو گے؟ کون سا بات اور کون سی تقریریں؟ امام سے کہو ہماری بیٹیاں ہاکی نہیں کھیلتی، ہماری بیٹیاں کرکٹ نہیں کھیلتی، ہماری بیٹیاں فٹ بال نہیں کھیلتی، ہماری بیٹیاں والی بال اور ٹینس نہیں کھیلتی، ہماری بیٹیاں کلبوں میں نہیں ناچتی، ہماری بیٹیاں ڈانس فلور پہ نہیں کھڑی ہوتی، ہماری بیٹیاں ڈراموں میں نہیں آتی، اور باپ بغیر سامنے بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی نے کام بہت بڑا انعام حاصل کیا ہے. یہ تو تمہیں اس دن پتہ چلے گا جب اللہ کا دربار ہوگا، محمد مدنی کا جھنڈا ہوگا، اور تم سامنے آؤ گے اور نبی کہیں گے لے جاؤ گے جہنم میں، میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہاں ہم چلے گئے ہیں، کہاں ہم کھو چکے ہیں، پورا پورے کا پورا بالکل عین وہ عالم ہے جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا کہ اللہ نے مجھے جب بھیجا تھا تو تم اس وقت جہنم کے گلے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اب بھی دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال، ورنہ ہم بالکل جہنم میں گرنے والے ہیں اور ہمارے بچنے کے کوئی اسباب نہیں. بس اب علاج کیا ہے؟ یہ وقت دعا ہے، توبہ کرو، اللہ کے آگے گر جاؤ، استغفار کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، شاید اللہ راضی ہو جائے. جیسے قوم یونس پہ عذاب آ رہا تھا تو وہ قوم رو پڑی، اللہ کے دروازے پہ گر گئی اور اللہ نے عذاب ڈال لیا، شاید ہم سے بھی اللہ عذاب ڈال. اللہ قادر ہے، وہ کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، تو ہم فرما دیں ورنہ حال بالکل ہم تباہی پہ پہنچ چکے. مال زکات جو ہے ہم اپنی بہن کو دے سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل دے سکتے ہیں. زکات جو ہے کتنی نقدی پہ لاگو ہوتی ہے؟ آپ 7.25 تولے سونے کی قیمت لگا لیں، جتنے پیسے بنے، کیونکہ مدار سونے چاندی پہ ہوتا ہے، پیسہ تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا، کرنسی تو اپ ڈاؤن ہوتی ہے نا، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوتا. 7.25 تولے سونا یا 55.5 تولے چاندی کی قیمت لگا لیں، اتنے پیسے آپ کے پاس بنے تو پھر زکات ضروری ہے. زکات کے مستحق کی کیا شرطیں ہیں؟ قرآن میں موجود ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، غریب، مسکین، مزدور، اور اسی طریقے سے کوئی قیدی ہے، بیچارہ پھنس گیا ہے، کسی پہ قید قرضہ ہے، دین ہے، قرضے میں جکڑا گیا ہے، کسی پہ مثلاً اس بیچارے سے حادثہ ہو گیا، دیت ادا کرنی ہے، ان چیزوں میں، ان لوگوں کو چھڑانے میں، ان غریبوں کو، مسکینوں کو، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ عورت ہے جس کا کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، یہ سب لوگ مستحق ہیں. ایک میرے دوست نے ایک منت مانی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو فلاں بزرگ کی قبر پہ چادر چڑھاؤں. قبر پہ چادر چڑھانا بدعت ہے اور ناجائز ہے، اس لیے جو منت شریعت کے خلاف ہو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس کو پورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. قبروں پہ چادر ڈالنا سنت ہوتی تو سب سے پہلے میرے بدری سرکار کی قبر پہ چادر ڈالی جاتی، اور سب سے پہلے حضور اپنی بی بی خدیجہ کی قبر پہ چادر ڈالتے، اپنے بیٹوں کی قبروں پہ چادر ڈالتے، اپنے ابا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی قبر پہ چادر ڈالتے. یہ تو رواج ہے، ہم لوگوں نے گھڑا ہے. ان چادروں سے میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر قبر والا ایمان پہ ہے تو قبر جنت ہے، اور کفر پہ ہے تو قبر جہنم ہے. اوپر چادر ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں. میں نے بچپن میں ایک لڑکے کا پتنی کو 70 روپے چوری کیا تھا. بہرحال اگر وہ لڑکا نہ ملے تو اس کے وارثوں کو دے دو، اگر اس کے وارث بھی نہ ملے تو 70 روپے خیرات کر دو. اب کے مولانا نے جو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کو نور سے پیدا فرمایا، یہ کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے، کسی قرآن کی آیت میں یہ لفظ نہیں ہے. یاد رکھ، قرآن یہ کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ساری کائنات جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے. میرے آقا بھی سیدنا آدم کی اولاد ہیں. آپ کے ابا کا نام عبداللہ ہے، آپ کی اماں کا نام آمنہ ہے، دادے کا نام عبد المطلب ہے، چاچے کا نام ابی طالب ہے، بی بی کا نام خدیجہ ہے، اور اولاد میں ابراہیم قاسم ہے. تو بہرحال یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے ساری مخلوق سے پہلے حضور کو نور سے پیدا کیا تھا، یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے. جس مولوی صاحب نے لکھا ہے، جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا، کسی کا نام لے کے غیبت کرنا بہتر نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہے، صرف مولوی نہیں ہے. جس کا آپ نے نام لکھا ہے نا، وہ سب کچھ ہے، یعنی اس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن ایک آدمی نے لکھی تفسیر لکھی، ایک آدمی نے قرآن کی، ایک عالم کے پاس لے گئے کہ حضرت میں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، تو اس کے بعد جو اپنی رائے ہو وہ بھی دیں. تو حضرت نے وہ پڑھی، تو وہ جب واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ نے وہ لکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں سب کچھ ہے، صرف قرآن کی تفسیر نہیں ہے، اور اس میں سب کچھ ہے لیکن تفسیر قرآن نہیں. تو جس بزرگ کا تم نے نام لکھا ہے نا، وہ سب کچھ ہے لیکن مولوی نہیں ہے. آپ کو غلط فہمی ہے کہ وہ مولوی ہے، وہ مولوی ہے ہی نہیں، وہ تو پروفیسر ٹائپ آدمی ہے، کالجوں میں کہیں پروفیسر تھا، پھر اس کو کوئی ایک دو عقل کے بے وقوف مل گئے، انہوں نے لاکھوں روپے دے دیے، ادارہ بن گیا، آپ کو بڑی شہ بن گیا. جو آدمی اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہو، کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور نے فرمایا تیرے ادارے میں آؤں گا لیکن پی آئی اے کی ٹکٹ تم لو. وہ آدمی یہ مولوی ہو سکتا ہے؟ خدا کا خوف کرو. یعنی نبی علیہ السلام کو ٹکٹ کی ضرورت تھی اور وہ بھی پی آئی اے کے جہاز کی، دوسرے جہاز پہ بھی نہیں بیٹھتے. یار دعا کرو، میں نے اسی لیے کہا نا بھائی دعا کرو اللہ مولویوں کی ہدایت ہے بس. تم ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہو سر، میں تو کرتا ہوں تمہارے لیے، تم نہیں کرتے.
لا تجد قوما